اور سب آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ مذہبی بحث کر رہے ہوتے ہیں، مختلف نقطہ نظر پہ نقد کر رہے ہوتے ہیں، کہ اختلاف رائے کے اظہار میں ہمیشہ آپ وہ بات کہیں جو دوسرا اپنے موقف کے بارے میں کہتا ہے، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے اس کا موقف سمجھیں، اور جو لقب یا جو فقرہ یا جو فریز آپ دوسرے کے اوپر چشمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فقہ پر آپ تنقید کرتے ہیں، استدلال پہ تنقید ہوتی ہے، ہمارے تاریخی روایات کو مذہب کے ساتھ گڈ مٹ کیا گیا اس پہ تنقید ہوتی ہے، اسی طرح فلسفے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن تصوف پہ جب آپ نے تنقید کی ہے تو وہاں پر ایک فقرہ، ایک جملہ استعمال کیا کہ تصوف ایک متوازی دین ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو صوفیہ حضرات ہیں وہ اس کو متوازی دین قرار نہیں دیتے، وہ غلط استدلال کے ذریعے دین اسلام کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوں گے، تو آپ اس استدلال پہ نقد کریں، آپ نے کیا بھی توحید پہ، نبوت پہ، شریعت پہ، قیامت پہ، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تو یہ جملہ تو نہ صرف یہ کہ صوفیہ خود کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو نظام فکر ہے اس کو بالکل دین کے برابر کھڑا کر دینا، گویا ان کو دین کے مقابل میں دین پیش کرنے کی جسارت کا الزام دینا ہے، تو یہ الزام آپ کس اخلاقی بنیاد پہ ان پہ لگاتے ہیں؟
اس میں ایک بڑی غلطی زبان کے اسلوب سے ناپاکیت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی آپ جب کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو وہ تعبیریں اپنی جگہ پر مستقل بھی ہوتی ہیں اور مجانست کا اسلوب بھی ہوتا ہے ان میں۔ یہاں دین کا لفظ نظام فکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک نظام فکر وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے، اور ایک نظام فکر وہ ہے جو صوفیانہ مذاہب نے فراہم کیا ہے۔ یہ دو متوازی نظام فکر ہیں۔ لوگ اسے تنقید کا جملہ خیال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں بہترین تعارف ہے ان کی کاوش کا، بہترین تعارف ہے۔ یعنی جس طرح سے علامہ اقبال کے بارے میں یہ بحث رہی ہے کہ کیا ان کا کوئی مستقل فلسفہ ہے یا وہ محض ایک متکلم ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑے فلسفی علی عباس جلال پوری صاحب نے ایک پوری کتاب لکھ کر یہ بتایا کہ اقبال فلسفی نہیں ہے، وہ محض ایک متکلم ہے، یعنی ان کے مذہبی عقائد ہیں، ان کے مذہبی تصورات ہیں، وہ ان کی مدافعت فلسفیانہ استدلال سے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے ہاں متکلم یا اس فن کے لیے علم کلام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مستقل فلسفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا کا پورا نظام ایک شخص نے بنا دیا، جس طرح کہ ہم سقراط کو دیکھتے ہیں یا افلاطون کو دیکھتے ہیں یا ارسطو کو دیکھتے ہیں یا افلاطنس کو دیکھتے ہیں یا ہمارے ہاں کے لوگوں میں سے ابن عربی ہیں، ایک پورا نظام بنا کے بتا دیا ابتدا سے انتہا تک۔ تو تصوف کو اگر آپ پوری طرح اس کے علماء سے سمجھیں اور پڑھیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہر جھگی پہ بیٹھنے والا اور تپسیا رمانے والا صوفی ہو جاتا ہے، تپسیا کرنے والا اور دھونی رمانے والا، لیکن ایک یہ ہے کہ جو ان میں اہل علم ہیں، یعنی جلیل القدر اہل علم ہیں جنہوں نے تصوف کی شرح اور وضاحت کی ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو سمجھیں تو وہ ایک مستقل نظام فکر ہے۔ تو دین کا لفظ مجانست میں استعمال ہوا ہے تاکہ پیغمبروں کا دین جس نظام فکر کو پیدا کرتا ہے اس کی اہمیت بتائی جا سکے کہ اس کے بالکل بالمقابل تصوف بھی ایک پورا نظام فکر ہے۔ تو اس معنی میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔
تو ہم سب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نظام فکر کے معنی میں یہ بات آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرلل پورا اسٹرکچر ہے، تو یہ بات وہ جو خود بیان کرنے والے ہیں، جو صوفی حضرات ہیں، کیا وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم ایک پورا پیرلل نظام فکر پیش کر رہے ہیں، اور دین کے مقابلے میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو دونوں متوازی علیحدہ الگ الگ نظام فکر ہیں؟
ایسا ہی ہے بالکل۔ میں نے اس میں وہ اقتباسات نقل کر دیے ہیں جس نے خود شاہ ولی اللہ نے، جو بڑے لوگوں میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم بھی بہت بڑے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ہمارے اس نظام فکر کا ماخذ کیا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی دو آیتوں سے یا دو حدیثوں سے کوئی چیز اخذ کر لی گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بالکل متوازی ایک نظام ہے. اس نظام کو جنید بغدادی نے ہمارے ہاں, یعنی مسلمانوں کے ہاں, ویسے تو یہ ہر جگہ موجود ہے تصوف, ہمارے ہاں ایک باقاعدہ صورت دی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اخذ کیسے کیا جاتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اخذ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ قرآن سے اخذ کر لیا یا حدیث سے اخذ کر لیا یا سنت سے اخذ کر لیا. وہ اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں, وہ میں نے ان کے اقتباسات آگے نقل کر دیے ہیں, کہ یہ براہ راست فیضان ہے جو حاصل ہوتا ہے, یعنی اس کے ماخذی کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یا یہ فن ہے یا جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں, یہ اس کے مقابل میں ایک بالکل مستقل چیز ہے, اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں کہتے ہیں, یہ اصل میں ان کی پوری بات کا خلاصہ کر دیا میں نے, کہ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. عام لوگ جب گفتگو کرتے ہیں یا عام لوگ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے بعض لوگ اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے, تزکیہ فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اس کو ایک پورے نظام فکر کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں, اس کو پورے نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ خود دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں, وہ تعبیر کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے. تو دین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے, صوفیہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہیں, لیکن جو بڑے صوفی ہیں اور علماء صوفیہ ہیں وہ بالکل وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں. اس میں بلکہ سوال کا جواب دیا ہے شاہ ولی اللہ نے, کہ یہ جو کچھ پھر ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ محمد الرسول اللہ سے حاصل ہوتا ہے, تو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیضان کا منبع تو پیغمبری کی ذات ہے, لیکن اس کے حصول کی صورت ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیت میں خربوزے اگے ہوں تو وہ آفتاب سے حدت حاصل کر رہے ہیں, لیکن نہ آفتاب کو معلوم ہے کہ وہ ان کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے, نہ ان کو معلوم ہے کہ وہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنی بنیاد سے اپنے اختتام تک یہ ایک پورا نظام فکر ہے. متوازی دین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مقابل میں ابتدا سے انتہا تک, اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا نظام پیش کیا ہے تصوف.
ٹھیک. اچھا خان صاحب, یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اقبال کی مثال دیکھے, کیا وہ ایک فلسفی تھے یا متکلم تھے, گویا ان کا اپنا کوئی پورا اسٹرکچر تھا آرگومنٹ کا, کوئی نظام فکر تھا, یا وہ مختلف زاویوں سے ایک نقطہ نظر کی توجیہ کر رہے تھے؟ آپ نے اس میں مثال دی ابن عربی کی کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں, سقراط کو دیکھتے ہیں, فلاتونس کو دیکھتے ہیں, تو ایک پورا ہولسٹک پرسپیکٹو میں ایک پورا اسٹرکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو علم کے ان کی بنت ہے اس میں. تو آپ نے ابن عربی کا بھی ذکر کیا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن عربی بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور بھی مختلف زاویوں سے, لیکن لوگ ابن عربی کی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں مختلف مقامات سے نکال کے دکھاتے ہیں عبارتیں کہ یہ دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت, خیر اور ہر چیز کا منبع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے, اور انہی سے جو ہے وہ ہم یہ کام کریں گے, وہی دین کے معاملے میں حجت ہیں. تو پھر یہ جو بڑے صوفیاں ہیں جن کا اپنا نظام فکر ہے, ان کی اپنی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حجت تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مان رہے ہوتے ہیں.
دیکھیے, جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے, ایسا ہی ہے نا. تو ایک آدمی جو جمہوریت کو دین کے خلاف نہیں سمجھتا اور مسلمان ہے, وہ دین پر بات نہیں کرے گا. تو اصل میں یہ دین کے بھی علماء ہیں. یعنی ایک ہے تصوف اور ایک ہے اسلام, تو وہ اسلام کے بھی علماء ہیں, بڑے علماء ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, غزالی ہیں, یہ جتنے بڑے صوفی ہیں اتنے ہی بڑے دین کے عالم بھی ہیں. وہ اپنے اس نظام فکر کو دین کے خلاف نہیں سمجھتے, پیرل سمجھ رہے ہیں, مستقل سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے خلاف نہیں سمجھتے. جب خلاف نہیں سمجھتے تو وہ دین کے بھی علماء ہیں, تو دین کی بھی بات کریں گے. اچھا, بلکہ کسی جگہ استدلال بھی کر دیں گے کہ یہ نظام فکر دین کے خلاف نہیں ہے. یہی اس دنیا میں آپ بھی کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ معیشت کا یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے, اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک پورا کیپٹلزم. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کتاب آپ پڑھیں, اسلام اور جدید معاشی نظریات, آخری چیپٹر کا مطالعہ کریں, تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ پورا کا پورا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, بس اتنی اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. اسی طرح بہت سے علماء، یہاں تک کہ دیوبند کے اکابر علماء نے جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، یعنی ایک تحریک چل رہی تھی اور دنیا میں سوشلزم اور کمیونزم کا غلغلہ تھا، تو کتابیں لکھیں اور یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک یہ تو اصل میں اسلام کا ظہور ہوا ہے. اقبال کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ سوشلزم کمیونزم میں بس ایک خدا کو داخل کر دیں تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں. یہ میں نے ایسے مثالیں دی آپ کو کہ یہ ہوتا ہے. میں مسلمان ہوں دین کی حیثیت سے، دین اسلامی کو مانتا ہوں، لیکن کسی دوسرے نظام فکر کو، کسی فلسفے کو میں محسوس کرتا ہوں کہ دین کے خلاف نہیں ہے اور میرے نزدیک اس میں بڑی اپیل ہے، میں اس کو اختیار کر رہا ہوں. تو یہ حضرات جس وقت تصوف کو بیان کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر یہ ماخذ ہی میں اختلاف کر دیتے ہیں. وہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے پائیں گے؟ آپ شیخ اکبر ابن عربی کی کتابیں دیکھیے تو آپ کو فصوص میں بھی اور آپ کو فتوحات میں بھی بالکل شروع میں وہ بتا دیں گے کہ یہ براہ راست الہام ہے، یہ مکاشفات ہیں ہمارے. تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مسلمان بھی ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی بیان کریں گے. تو میں نے جو تبصرہ کیا تصوف پر کیا ہے، کسی صوفی پر نہیں کیا، کیونکہ ان کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں. ایک طرف وہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں. کسی کے عمل پر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں. ایک طرف یہ چیز ہے. شاہ ولی اللہ کوئی معمولی درجے کے عالم ہیں، امام الہند کہنا چاہیے ان کو. ہندوستان فخر کر سکتا ہے جتنے بڑے وہ عالم ہیں، دین کے عالم بات کر رہا ہوں یعنی اسلام کے، اور دوسری جانب اتنے ہی بڑے صوفی بھی ہیں. تو یہ چیز ہے جس کو میں نے اپنے اس مضمون میں نمایاں کیا ہے کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ اپنے نظام فکر کو جب پیش کرتے ہیں تو یہ بالکل الگ نظام فکر کی حیثیت سے نمایاں ہو جاتا ہے.
آگے بڑھتے ہیں. ہم سب ایک بات کی ذرا تھوڑی مزید وضاحت کیجیے گا. عام مسلمان جب آپ کے زبان سے جملہ سنتے ہیں کہ صوفیانہ مذاہب اور صوفیانہ تصور نظام فکر جاری تھا اور ہمارے یہاں بھی تصوف جو آیا ہے وہ ایک پیرلل نظام فکر ہے، تو لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ باقی ہم دیکھتے ہیں بت مت ہو، جین مت ہو، ہندو مت ہو، تو ان کے اندر تو وہ شرک کرتے ہیں اور مختلف توہمات ہیں اور اس کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو صوفی ہیں اس کو آپ کیسے جوڑ دیتے ہیں کہ جو صوفیانہ مذاہب کی روایت ہے یہ ان کا نظام فکر بھی ان سے مل جاتا ہے اگرچہ یہ مسلمان ہیں، تو وہ تو بالکل ہی الگ دنیا ہے، الگ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں کیسے مل جل کھاتی ہیں؟
یہ مسلمان ہیں اور صوفی ہیں، وہ ہندو ہیں اور صوفی ہیں، شنتو مذہب کے ماننے والے ہیں اور صوفی ہیں، مسیحی ہیں اور صوفی ہیں، یہودی ہیں اور صوفی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، سوشلزم ایک پورا نظام فکر ہے. ہمارے ہاں ان کو بحثیت مجموعی پورے نظام فکر کی حیثیت سے مانتے ہیں نا بہت سے لوگ، اور مانتے اور مسلمان ہیں، مانتے اور یہودی ہیں، مانتے اور مسیحی ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرے دین کے خلاف نہیں ہے، یعنی میں اس کو الگ سے ایک علم کے طور پر مانتا ہوں، دین کو الگ سے ایک بصیرت اور ایک علم کی حیثیت سے مانتا ہوں. تو دونوں چیزیں، اب سوال اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے مابین تصادم تو نہیں ہے، یہ ایک دوسرے میں مداخلت تو نہیں کر رہے، یہ ایک ہی موضوع کو دو طریقوں سے تو نہیں بیان کر رہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیسے اعتراض کریں گے؟ مثلا مجھ سے آپ پوچھیں، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میرے کچھ سیاسی عقائد بھی بیان کیا ہے نا، انسان کے بنیادی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، قوموں کا حق خود ارادی، یہ میں ان کو اپنے سیاسی عقائد کہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں، تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی الگ سے ہیں. ان میں سے کون سی بات ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے؟ یعنی ایسے تو نہیں ہے نا. لیکن میں ان چیزوں کو قرآن کے خلاف نہیں سمجھتا، یا بعض چیزوں میں قرآن کی بات کو اور اس کو ہم آہنگ محسوس کرتا ہوں، تو اس لیے میں یہ بات کہہ دوں گا. وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں. اب تنقید کر کے آپ کو بتانا ہے کہ تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر میں جمہوریت پر جب بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت تو شرک ہے. ایسا ہوتا ہے نا.
ये सब हम सब चीन ने मतलब सोशलिज्म या रूस से शुरू हुआ तो उनकी मजहबी ताबीर अलग है, लेकिन सोशलिज्म को वो बतौर एक नज़रिए के मानते हैं। हमारे यहाँ भुट्टो साहब ने उसको इस्लामी सोशलिज्म का नाम दिया। अब सोशलिज्म मुश्तरक है लेकिन मजाहब मुख्तलिफ हो गए।
यानी वो देखिए कि आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, हमारे यहाँ एक तहरीक उठी, उसके पस मंज़र में अगर आप बर्रे सगीर की तारीख से वाकिफ़ हैं तो कम्युनिस्ट नुक्ता नज़र पैदा हुआ, उसके ऊपर किताबें लिखी गईं, हमारे शोरा उससे मुतासर हुए, हमारे उदबा उससे मुतासर हुए और बड़ी कुर्बानियाँ दीं बाद लोगों ने। वो समझते थे कि ये इंसानियत के लिए एक गैर मामूली चीज़ है जो सामने आ गई। अब साहिर को पढ़ें, अब फैज़ को पढ़ें, आप इसी तरीके से कैफ़ी आज़मी को पढ़ें, और शोरा उदबा माहरीन जितने भी बयान करते रहे, उसके बाद उनको एक सियासी कामयाबी हुई। ज़ाहिर है कि सियासी कामयाबी के लिए किसी सियासी शख्सियत का वजूद ज़रूरी होता है। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सूरत में जब सामने आई तो देखिए उन्होंने किस तरीके से मिलाया चीज़ों को। उनका कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। चार बातें कहीं, तो अब ये क्यों कहीं उन्होंने? इसलिए कि वो इन चारों को आपस में मुतज़ाद नहीं समझते। ऐसा ही है ना। हालांकि अगर आप गौर करके देखें तो इनमें से हर एक अपनी जगह एक पूरा निज़ाम फ़िक्र है
और कहीं से आ रहा है,
और कहीं से आ रहा है, लेकिन ये कि ये बयान किया उन्होंने। तो ये बहस ये है, जब मैंने ये बात कही तो मैंने ये बताया कि तसव्वुफ़ को आप कोई जुज़वी चीज़ ना समझिए, या किसी आयत की ताबीर या किसी हदीस की एक ताबीर ना ख्याल कीजिए। ये अपनी जगह एक पूरा निज़ाम फ़िक्र है और दीन अपनी जगह एक पूरा निज़ाम फ़िक्र है। अब अगली बात यह है कि क्या ये निज़ाम फ़िक्र आपस में मुतज़ाद हैं? मैं कहता हूँ कि हाँ मुतज़ाद हैं। एक दूसरा आदमी कहता है कि नहीं मुतज़ाद नहीं है, उसको भी ये बात कहने का हक है, मुझे भी कहने का हक है।
लेकिन जब वो कुरान,
मैं भी इस्तदलाल करूँगा, वो भी इस्तदलाल करेगा।
लेकिन जब वो कुरान की कोई आयत पकड़ के इस पूरे निज़ाम फ़िक्र की तौजीह करेगा तो फिर आप ये सवाल करते हैं उससे कि भाई वो जो लोग खड़े हुए हैं पहले उनके फ्रेमवर्क में खड़े होकर देखो कि क्या वो अपने पूरे निज़ाम फ़िक्र की बुनियाद इस आयत पर रखें।
उस वक्त भी यही हुआ, देखिए ना, जिन लोगों ने कहा सोशलिज़म हमारी मईशत है वो कुरान मजीद की आयतें पढ़ते थे। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी है अल अर्ज़ु लिल्लाह, यानी ज़मीन तो सारी अल्लाह की है। उससे ये इस्तदलाल किया गया कि ये बात जो कम्युनिस्ट कहते हैं कि ज़राए पैदावार पर किसी की मलकियत नहीं होनी चाहिए, दहन कुरान में लिखी हुई।
अच्छा।
ऐसा ही है ना। तो इस वजह से इस्तदलाल की गलती बयान करना एक बिल्कुल और चीज़ है, लेकिन दूसरा आदमी अपने आप को कहाँ पेश कर रहा है। तो जितने भी उलमाए सूफिया हैं, यानी वो गज़ाली हों, वो इब्न अरबी हों, वो शाह वलीउल्लाह हों, अबू इस्माइल हरवी हों, जितने बड़े अकाबिर सूफिया हैं जिन्होंने बाकायदा लिखा है, बाकायदा बयान किया है अपने इल्म को, वो इसी तरह पेश करते हैं कि ये एक अलग निज़ाम फ़िक्र है, ये एक अलग निज़ाम है। यानी दीन ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन और ये तसव्वुफ़ है। अब उसके बाद वो आपसे ये कहते हैं कि इन दोनों में कोई तज़ाद नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन काबिले कबूल हैं, जिस तरह हम बहुत सी चीज़ों को दीन के साथ मान रहे होते हैं। तो बहस ये है कि क्या वो पैरेलल होते हुए दीन के साथ हम आहंग हैं, क्या दीन उनको कबूल करता है, ये है बहस। तो बाज़ लोग असल में इस बहस को समझ नहीं पाए, तो इस वजह से वो दादे तहकीक देते रहते हैं। मेरे नज़दीक जब वो इस जाविये से देखेंगे तो उन पर मेरी बात वाज़े हो जाएगी कि मैंने क्या कहा है।
ठीक। हम सब जैसा आपने फरमाया कि जितने बड़े हजरात हैं सूफिया, ये दीन के बड़े उलमा भी हैं, तो अब जब आप इनकी किताबों की तरफ मुराजियत करते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो उसमें ये दोनों पैरेलल रवें मिक्स हो के आ रही होती हैं। कहीं हदीस की तौजीह हो रही है, कहीं कुरान आयात की तफसीर हो रही है, कहीं तसव्वुफ़ और बातनी जो मुशाहदात हैं, मुकाशफात हैं, उनका जिक्र आ रहा है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई तालिब इल्म तसव्वुफ़ की इस रिवायत को जानना चाहता है कि इसका असल निज़ाम फ़िक्र क्या, और इन दीनी उलमा की जो मज़हबी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको अलग करना चाहे, तो वो कौन सी बुनियादी किताबें हैं और उन किताबों में फिर वो कौन से हिस्से हैं, क्योंकि उन किताबों में तो सब कुछ ही आ रहा होता है, वो उस तक एक्सेस कैसे होगी हमारी?
जिस वक्त आप दिक्कत नज़र से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि मुसलमान है ना, मुसलमान उलमा हैं, ये बड़े उलमा हैं, तो जिस वक्त आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हर चीज़ असल में अपने माखस के लिहाज से ज़ेर बहस आ जाती है। जब वो दीन को बयान कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कुरान से इस्तदलाल कर रहे होंगे, सुन्नत से इस्तदलाल कर रहे होंगे, कोई हदीस बयान कर रहे होंगे। शाह साहिब की हुज्जतुल्लाह अल बालिगा दीन की हिकमत का اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا غیر معمولی بیان ہے, تو بیان کریں گے اس کو. اسی طرح غزالی ہیں, تو وہ جب دین پر گفتگو کر رہے ہیں یا اصول فقہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں. وہاں قرآن ہوگا, وہاں سنت ہوگی, وہاں حدیث ہوگی, اس کے ماخذ یہ ہیں. اور جب وہ تصوف کو بیان کریں گے, یہ درست ہے کہ ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل الگ بیان کیا جائے. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ شاہ اسماعیل شہید ہیں, ان کی کتاب تقویت الایمان, اس میں انہوں نے توحید کو بیان کیا ہے, دین کی بنیادیں واضح کی ہیں. یہ جانتے ہیں آپ کہ اس میں توحید اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا. ہندوستان تو اصل میں ایک دوسری دنیا ہے, یہاں کا تو ہر ذرہ دیوتا ہے, لیکن دوسری جانب ان کی کتاب اوقات کو آپ اٹھائیے تو وہ تصوف ہے. اس میں شروع سے لے کے آخر تک اس کے اصول مبادی بیان کیے گئے ہیں. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری زمانے میں انہوں نے گویا سارے کے سارے نظام فکر کا خلاصہ کر دیا ایک مختصر کتاب میں. اسی طرح جس وقت آپ فتوحات پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو دونوں چیزیں ملی ہوئی نظر آتی ہیں ابن عربی کے ہاں, لیکن جس وقت آپ فصوص پڑھیں گے تو بالکل وہ پورا کا پورا تصوف ہے. اب اس میں دونوں کی تعبیریں بہت جگہ ملتی جلتی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے, لیکن ایک محقق آپ کو نکال کے بتا دے گا کہ یہ نظام فکر ہے. ابھی ابن عربی کے بارے میں بہت سی اچھی بحثیں ہوئی ہیں, ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں, لوگ جس طرح سے ان کا دفاع کرتے رہے یا ان کی تعبیرات کو بیان کرتے رہے, تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک پورا نظام انہوں نے بنایا جس کا نام رکھا ہے نبوت عامہ. یعنی اس انسان کو اپنے وجود کے لیے بھی فیضان کی ضرورت ہے, اس کے بعد آگے اپنے زندگی کے تمام مراحل, اپنے شعور کے تمام مراحل, اپنے احساس کے تمام مراحل کے لیے بھی فیضان الہی کی ضرورت ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کچھ ریاستیں کر لے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو اس کے نتیجے میں ایک نبوت حاصل ہوتی ہے اس انسان کو. اس کو وہ نبوت عامہ کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ اقتصابی ہے. بلکہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہارون کی نبوت بھی ایسی تھی, بنی اسرائیل کے انبیاء کی نبوت بھی ایسی تھی, اور اس کے مقابل میں کہتے ہیں کہ جن کو تم نبی کہتے ہو, یعنی جو دین میں انبیاء ہیں, وہ تشریعی نبوت ہے. یعنی وہ اصل میں شریعت لے کے آتے ہیں, قانون لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا پابند بنائیں. تو آپ دیکھیے دونوں چیزوں کو انہوں نے رکھ کے بتا دیا کہ ایک ہماری تعبیر ہے اللہ تعالیٰ سے اخذ اور استفادے کی, وہ یہ ہے, اس کو نبوت عامہ کا نام دے دیا, اور ایک یہ ہے کہ جو مذہبی لحاظ سے اختصاص نبوت کو بیان کرتی ہے. تو ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, اس لیے مسلمان کی حیثیت سے دونوں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں, تو ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا نا ہر جگہ.